آپ کی سفید خچر جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے وہ پیچھے تھی، اور آپ کے ہتھیار جس سے آپ جہاد کرتے، اور وہ زمین جس کو آپ نے مسافروں کے لیے وقف کر رکھا تھا کہ ایسے لوگ جو باہر سے آئے اور جن کے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان نہ ہو، جن کو وہاں سے دیا جائے، ان کے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ چیزیں کل آپ کی کائنات تھیں۔ حضرت خباب بن عرق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہم اللہ کی رضامندی کے متلاشی تھے، بس ہمارا ثواب اللہ کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے، بس ہم میں کچھ لوگ جلدی فوت ہو گئے اور اپنے ثواب سے کچھ نہ کھایا، ان میں مصعب بن عمیر ہیں جو جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ایک چادر چھوڑ گئے، بس ہم جب اس کے ساتھ اس کے سر کو ڈھانپتے تھے تو اس کے پاؤں ظاہر ہو جاتے، اور جب ہم اس چادر کے ساتھ اس کے پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ اس کا سر ڈھانپ دیں اور اس کے پاؤں پر کچھ ازخر گھاس رکھ دیں، اور ہم میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پھل پک چکے تھے اور وہ ان کو چن رہے ہیں، یعنی اسلام کے عروج اور ترقی کا زمانہ آ چکا ہے جب مال و دولت کی ریل پیل ہے، لہذا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے پھلوں سے، یعنی باغ تو لگا گئے پھل نہیں کھائے، اور کچھ ہیں کہ کھا رہے ہیں۔ مراد یہ کہ کچھ اسلام کی غربت اور فقر اور اسرت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہیں میں ایک مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور اسلام ان میں پھیلایا، اور جن کی کوششوں سے 150 لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اگلی حدیث ہے کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی نگاہ میں اگر دنیا کی ایک مچھر کے برابر بھی عزت ہوتی تو وہ اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ پلاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی کے پاس دنیا بھر کا بھی مال جمع ہو چکا ہے اور اگر اس کے دل میں ایمان نہیں اور اس کا عمل نیک نہیں تو وہ خدا کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر ان ساری حدیثوں سے ایک اور بات جو بہت ایمان کو جگانے والی ہے، ایمان افروز پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ کتنے کمال کی بات ہے کہ صحابہ کرام نے اتنے کم وسائل میں اسلام کی اتنی خدمت کی۔ ہمیں تو کوئی کام کرنا تو پہلے ہم کہتے ہیں پہلے یہ ہو جائے، یہ اکٹھا ہو جائے، یہ مل جائے، وہ جمع ہو جائے، پھر ہم خدمت کریں گے، پھر ہم کوئی بڑا سا کام کریں گے، لیکن وہ اس بات کے انتظار میں نہیں رہے، جو کم سے کم وسائل بھی ان کو میسر تھے اسی میں انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اور یہاں تک وقت آ گیا کہ ایران اور روم فتح کر ڈالے۔ اور ایسے ہی لوگ جو قربانیاں دینا چاہتے ہوں وہ دنیا میں کچھ کر جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی نام کماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر ہم صرف سہولتوں کا ذکر کرتے رہیں اور صرف اس بات کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ اچھا اچھے حالات ہوں گے تو پھر ہم کوئی اچھا کام کریں گے، تو وہ پھر شاید انسان کے پاس کبھی میسر نہ آئے۔ کیونکہ انسان کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرنے لگے، وہ تو کبھی بھی اطمینان نہ پائے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے خبردار، بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ محبوب جانتا تھا، اور سوائے عالم اور علم سیکھنے والے کے۔ یعنی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اس سے باہر ہیں، یعنی لعنت سے باہر ہیں، کہ جو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے، یا اللہ تعالیٰ کی دلچسپی کی چیزیں نہیں، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ یعنی جس دل میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی، وہ لعنت سے بچا رہے گا۔ اور پھر ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ محبوب جانتا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ماوالا ہو، یعنی جو اللہ کی یاد دلانے والی ہوں یا اللہ کے قریب کرنے والی ہوں، یعنی دیگر نیک اعمال کی طرف شاید اشارہ ہے اس میں۔ اور پھر اور سوائے عالم کے، یعنی سکھانے والے کے اور علم سیکھنے والے کے۔ یہاں عالم اور متعلم کا ذکر آتا ہے، اور ایک اور جگہ پر شاید معلم کا ذکر آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ سیکھنے والے اور سکھانے والے اللہ کی رحمت میں ہیں، کہ انسان زندگی میں کچھ بھی کرتا رہے لیکن ہمیشہ طالب علم رہے، اور اگر طالب علم بننے کا موقع نہیں تو جو اس کے پاس ہے وہ دوسرے کو سکھاتا رہے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ علم جو ہے وہ دل کی رونق ہے، سینے کا نور ہے اور دل کی بہار ہے، جس سے انسان تنہائی میں بھی کبھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ یا وہ سیکھتا رہے، یا سیکھا ہوا ہے تو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، سکھائے، اور یا اگر ان میں سے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، نہ سیکھنے کا موقع ہے نہ سکھانے کا موقع ہے، تو ایٹ لیسٹ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو ضرور مصروف رکھے۔ کیونکہ جب انسان یہ تین کام چھوڑ دیتا ہے یا ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں نہیں ہوتا، تو تو پھر وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاگیروں کو حاصل کرنے میں زیادہ مشغولیت اختیار نہ کرو، کہیں تم دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ اگر دنیا کی حصول کی کثرت میں تم مصروف ہو گئے اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور اوڑھنا بچھونا یہی سوچیں ہو گئی کہ کتنا ہو گیا اور کتنا اور اکٹھا کرنا ہے، تو پھر یہ تم ادھر ہی پھنس جاؤ گے اور تم کوئی یعنی اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکو گے یا اپنی آخرت نہیں بنا سکو گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہم اپنے ایک چھپر کو درست کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا چھپر کمزور ہو گیا تھا، ہم اس کو درست کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں دیکھتا قیامت کو مگر اس سے زیادہ جلدی آ جائے گی۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تم دنیا کے کام کرو لیکن گھر بناؤ مگر آخرت کو نہ بھولو۔ یعنی چھپر درست کر رہے تھے، گھر درست کر رہے تھے اپنا، اور ظاہر گھر ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان کو دلچسپی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور اپنے اندر پوری طرح انوالو کر لینے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک گھر بنتا ہے تو ساری زندگی کی کمائی، کوشش، محنت، ہر چیز اس میں صرف ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر جبکہ وہ ایک چیز تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا دیکھو قیامت کی طرف بھی دھیان رکھنا، بہت جلدی آنے والی چیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں پڑھ کے تم اس کو بھول ہی جاؤ۔ حضرت کعب بن عیاض بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بے شک ہر امت کی آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار قرآن پاک میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر تم اس سے دل لگا بیٹھے تو پھر تمہارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس یہ نہیں مطلب کہ مال برا ہے، مال میں الجھ جانا اور مال کی محبت اور مال کا غلام ہو جانا دراصل برا ہے، کہ جس کے غلام ہو کے انسان ہر دوسری چیز کو بھول جائے۔ حضرت ابو عمر کو، جن کو ابو عبداللہ اور ابو لیلہ عثمان بن عفان بھی کہا جاتا ہے، بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر کچھ حق نہیں، مکان رہنے کے لیے، کپڑا شرم چھپانے کے لیے اور خشک روٹی اور پانی۔ مراد یہ کہ یہ اس کا حق ہے اور اس پر اس کا یعنی حساب نہیں، مراد یہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ تلاوت فرما رہے تھے الحاکم التکاثر، اس پر آپ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، تیرے مال سے تیرا حصہ اتنا ہی ہے جو تو نے کھا لیا اور خراب کر ڈالا، یا پہن لیا اور اسے پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور اس کو جاری کر دیا۔ یعنی جو دنیا میں استعمال کرو گے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن جو صدقہ کرو گے وہ جاری، یعنی صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اس کا ثواب آئندہ بھی ملتا رہتا ہے۔ خاص طور پر اگر صدقہ کسی ایسے کام میں لگایا جائے کہ جس کا فائدہ دیر تک لوگوں کو پہنچتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تین بار اسی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقیری کے لیے ڈھال تیار کرو، اس لیے کہ غربت اور افلاس اس انسان کی طرف تیزی سے آتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یا فرمایا کہ اس سیلاب سے جو نیچائی کی طرف جاتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے پانی جائے تو کتنی دیر لگتی ہے۔ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے پھر وہ دنیا کی آزمائشوں سے بچ نہیں سکتا، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہیں۔ اور فقیری کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ پھر وہ سب چیزیں اس کو آ گھیرتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان پھر اپنے لیے نہیں جیتا، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتا ہے اور ان کے دین اور ان کے پیغام اور ان کے مقاصد کے لیے جیتا ہے۔ جب اس کے لیے جیتا ہے تو پھر اس کی جان اور اس کا مال اور اس کا سب کچھ جو ہے وہ اس رستے میں نکلنے لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ نکلنے لگتا ہے تو پھر اس کے رستے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ لہذا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو دیکھو سوچ سمجھ کے کرنا، اس لیے کہ مجھ سے محبت اتنا آسان کام نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو دن رات محبت کے دعوے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود کچھ بھی نہیں بگڑتا اور نہ ہمارے معمولات میں کچھ فرق آتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے انسان کو محبت ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ محبت قربانیاں مانگتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی بھی انسان کی محبت قربانی مانگتی ہے، اور قربانی یہ پروف کرتی ہے کہ واقعی محبت ہے یا نہیں۔ اگر ماں کہے مجھے اپنے بچے سے بڑی محبت ہے، اور بچہ روتا چیختا چلاتا رہے، بھوکا پیاسا رہے، اور ماں اس کو کچھ نہ کھلائے پلائے، نہ اس کے آرام نیند کا خیال رکھے، بیبی کہ یہ لگتا ہے اس کی ماں ہی نہیں. تو یہ اسی طرح اور بھی انسان دیکھتے کہ انسان اگر کسی انسان سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ دو بھیڑیے جو بھوکے ہیں ان کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ آدمی کی حرص مال اور جاہ کے لیے اس کے دین کو نقصان پہنچاتی. یعنی جب انسان حریص ہو جاتا ہے دنیا کا یا دنیا کا کتا ہو جاتا ہے جسے ہماری عام زبان میں بولتے ہیں, تو وہ انسان کے دین کو اتنا نقصان دیتا ہے جتنا دو بھیڑیے بکریوں کے اس میں گھس کے تو بکریوں کو چیر پھاڑ کرے تو وہ اتنی تباہی نہ مچائیں جتنا یہ حرص اور یہ ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے, آپ اٹھے تو آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشان تھے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے گدا بنا دیں. آپ نے فرمایا مجھے دنیا کے ساتھ کیا تعلق, میں تو دنیا میں اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سائے میں بیٹھتا ہے پھر چلا جاتا ہے اور درخت چھوڑ جاتا ہے. یعنی میں تو ایک مقصد کے لیے آیا ہوں, اپنے مشن پر ہوں اور پورا کر کے چلا جاؤں گا, میں دنیا میں آرام کے لیے نہیں آیا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر لوگ جنت میں مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے. مختصر سی حدیث ہے لیکن بہت میننگ فل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حساب کتاب کم ہوگا اور جلدی جنت میں پہنچ جائیں گے. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی آتی ہے کہ 500 سال کی بات ہوئی, اس میں انسان سوچے کہ دنیا میں تو 500 سال رہنا ہی نہیں, 50 سال 60 سال کتنا اور انسان, یعنی جس زندگی کے پھیر میں ہم ہیں جو ہماری ایج ہے اس میں زیادہ زیادہ ہم اور کتنا جی سکتے. اگر 50 جیے بھی تو وہ زندگی نہیں ہے. یعنی صحت اور انسان کی جسمانی طاقت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں وہ 50 اس کے لیے وبال جان ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ انسان اگر کچھ اس دنیا کے لیے بناتا ہے تو ساتھ اس جگہ کے لیے, اس آخرت کے لیے بھی بنائے, اس کے لیے بھی سوچے اور اس کے لیے بھی اپنی کوششیں محنت اور اپنا مال جو ہے وہ لگائے, کیونکہ وہاں پر مال کام نہیں آئے گا بلکہ فقر پھر بھی انسان کو بچا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس اور عمران بن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے اس میں اکثر فقراء کو دیکھا, اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور اس میں جو بنیادی وجہ بتائی گئی ایک اور جگہ پر, وہ فرمایا کہ وہ زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں اور شوہروں کی ناشکری ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سب کچھ لا کر دیتا ہے لیکن اگر اس سے ایک قصور ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی سکھ پایا ہی نہیں. اس جملے کو خاص طور پر مینشن کیا گیا کہ ساری زندگی اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خیر اور بھلائی اور احسان کا معاملہ کرتا رہے اور کہیں اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے اور وہ یہ کہہ کے سب کچھ پانی پھیر دے ہر چیز پر کہ میں نے تو اس گھر میں کوئی سکھ ہی نہیں دیکھا, تو یہ کہنا جو ہے یہ ناشکری میں شامل ہو جاتا ہے. لہذا ہم سب کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے. حضرت اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا اس میں اکثریت مسکینوں کی ہے اور مالدار لوگ روک دیے گئے ہیں, البتہ دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم دیا گیا ہے. آخری حدیث اس بات کی ہے, حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا, آپ نے فرمایا نہایت سچا ہے وہ کلمہ جو کسی شاعر نے کہا, لبید شاعر کا یہ کلمہ کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, کہ خبردار ہر چیز اللہ کے علاوہ باطل ہے یعنی ختم ہو جانے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے تیرے رب کی ذات کے کہ جو باقی رہنے والی ہے ذو الجلال والاکرام. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ, کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. لہذا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, وہ بہرحال ہمارے ہاتھ سے جانا ہے. وہ جب ویسے بھی جانا ہے تو کیوں نہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے بھی کچھ دیں تاکہ وہ کل ہمارے لیے کئی گنا بڑھ کر اچھے انجام کی شکل میں سامنے آئے. اور اگر نہیں دیتے تو رہنا پھر بھی کوئی نہیں, اس کو ہمارے ہاتھ میں تو جانا ہی ہے. اس لیے کہ وللہ میراث السماوات والارض, ساری میراث تو اللہ ہی کی ہے جو آسمان اور زمین میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورد نفسه ورد نقارشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس. بھوکا رہنے اور زہد کی زندگی بسر کرنے، کھانے پینے وغیرہ میں کم از کم پر اکتفا کرنے اور مرغوب چیزوں سے کنارہ کش رہنے کی فضیلت کا بیان. قال اللہ تعالی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا یعنی اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے. سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. سورۃ القصص میں فرمایا تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس مؤمنوں اور نیکوکاروں کے لیے، جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے. نیز فرمایا پھر اس روز تم سے شکر گزاری کی نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. سورۃ الاسراء میں فرمایا جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ مذمت زدہ اور دھتکارا ہوا ہو کر داخل ہوگا۔ اس مضمون کی آیات کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہ پانچ آیات جو آپ کے سامنے رکھی گئیں یہ راز صالحین کے باب نمبر 56 سے ہیں۔ اس میں پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ بعد میں آنے والے ایسے لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا۔ نماز کو کھونا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اور نماز کو کھو دیتا ہے یعنی نماز ادا نہیں کرتا، تو وہ دراصل دین کی ایک بنیاد یا دین کی عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور جب کوئی عمارت کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے باقی حصوں کو گرانا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے نماز میں خلل آ جائے، وہ صحیح طور پر ادا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کے باقی حصوں کو بھی آسانی کے ساتھ کھو دیا، یا اس کا باقی دین بھی ایک کے بعد پھر ایک ضائع ہوتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو مومن اور کافر کے درمیان فرق بتایا گیا، اور نماز کا ترک کرنا کافرانہ کام میں سے ایک کام بتایا گیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے در حقیقت انکار کیا، گویا ایک طرح سے کفر کیا۔ یعنی اس شخص کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کا وہ عمل ایک کافرانہ عمل قرار پائے گا۔ لیکن یہاں جس موضوع پہ یہ آیت لائی گئی ہے وہ صرف نماز کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ نماز چھوڑنے کا سبب بتایا گیا ہے کہ نماز انسان کب ترک کرتا ہے۔ تو اس کی جو یہاں وجہ بتائی گئی وہ یہ کہ دنیا کی محبت میں یا غفلت کی وجہ سے۔ تو ایسی غفلت کی وجہ سے اور دنیا کی محبت میں جب نماز چھوڑی جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ انہیں ضرور اس گمراہی کی سزا ملے گی۔ اور غی کا لفظ جو ہے یہ جہنم کی گھاٹی کا نام بھی ہے، کہ ان کی سزا کے طور پر انہیں وہ جگہ ملے گی۔ پھر فرمایا کہ ہاں جو توبہ کر لے، یعنی اگر نماز جیسا فعل بھی چھوڑنے کے بعد اسے ریئلائز کرے اور اسے خیال آ جائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، تو ایسی صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر نیک عمل کرتا چلا جائے، کیونکہ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے انسان معافی مانگے پھر اس گناہ کا ارتکاب دوبارہ نہ کرے، بلکہ اس کی جگہ پر نیک عمل کر کے اسے کمپنسیٹ کرے۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ ذرا برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ دوسری آیت جو ہے وہ قارون کے بارے میں ہے۔ قارون، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین انسان تھا، جس کے اتنے بڑے خزانے تھے کہ جن خزانوں کی کنجیاں ایک اونٹوں کی ایک بڑی جماعت اپنے اوپر اٹھاتی تھی۔ یعنی کہا یہ کہ مال و دولت اٹھانے کو کہا جائے، نہیں، وہ صرف چادیاں۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تالے زیادہ لگ جائیں تو کی رنگ بھاری ہو جاتا ہے، تو وہ ایک کی رنگ زیادہ سے زیادہ بہت سی جگہوں کو سنبھالنے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں قارون کی دولت کا، کہ اس کے پاس کیا کچھ نہ ہوگا کہ جس کی صرف کنجیاں انسان نہیں اٹھا سکتے تھے، بلکہ اونٹوں کی ایک جماعت پہ لادنی پڑتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کو۔ ظاہر ہے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو عموماً اپنی کنجیاں ساتھ لے کے نکلتا ہے، تو قارون بھی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہوگا تو نہ صرف یہ کہ خود اور اس کا مال و اسباب میں سے خدم حشم، بلکہ اس کے ساتھ جو اس کی چابیاں اور کنجیاں تھی خزانوں کی، وہ بھی ساتھ لد کے جاتی تھی۔ اب یہ کہ جب وہ اس حال میں نکلتا تھا، فخرج علی قومہ، اپنی قوم کے سامنے جب آتا تو ایک دن ایسے ہی وہ نکلا تو جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے وہ اسے دیکھ کر بہت حسرت سے کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے پاس علم تھا، جو علم کو دولت سمجھتے تھے، وہ کہنے لگے خدا سے ڈرو، ویلکم، تمہارا ناس ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ اس دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ لمن آمن و عمل صالحا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یعنی تم مال کی حرص میں مبتلا ہو کر نیک عمل کو نہ چھوڑو، بلکہ وہ کام کرو کہ جس سے تم آخرت میں ان خزانوں کے حقدار ہو جاؤ. پھر سورۃ الحاکم التکاثر کی آیت ہے جو آپ سب نے بہت کثرت سے پڑھی بھی ہوگی نمازوں میں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ عطا ہوا اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. سوال پھر کس چیز کا کیا جائے گا, کیا سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی یا نہیں؟ نہیں, یہ نہیں ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ ان نعمتوں کو پا کر تم نے کتنا شکر ادا کیا, اور اس مال کو پا کر اللہ کا کتنا حق ادا کیا, اور اللہ کے بندوں کا کتنا حق ادا کیا. اس لیے کہ مال کو تو خیر کا لفظ دیا گیا قرآن پاک میں کہ یہ خیر ہے, بھلائی ہے, لیکن یہ مال کب خیر بنتا ہے؟ جب اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کر دیا جائے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کہ من کان یرید العاجلہ, جو شخص جلدی ملنے والی نعمتیں چاہتا ہے, مراد ہے دنیا, اجلنا لہ فیہا ما نشاء, تو ہم اس کو اس میں جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں, لمن نرید, جس کے لیے چاہتے ہیں, یعنی ضروری نہیں کہ جو مانگے اسے دے ہی دے اور جتنا وہ مانگے اتنا ہی دے دیں, یعنی دونوں چیزوں میں ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں, جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم, پھر آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم کر دیتے ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دنیا کی کوئی نعمت اور دنیا کی کوئی بھلائی ہی نہ مانگے کہ آخرت میں پھر جہنم ملے گی؟ یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نیک کاموں کا صلہ بس یہ چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں مل جائے, اور اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے وہ اپنے آخرت کے گھر کو سوار سکے, تو اس کی یہ نیکی اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی, بلکہ اسے آخرت میں اس کا کوئی بھی وزن نہ دیا جائے گا. جیسے کہ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, کہ ہم ان کے لیے قیامت میں کوئی وزن قائم نہ کریں گے. یعنی نیت کی خرابی کی وجہ سے اگر انسان کسی نیک عمل کو اس لیے کرتا ہے کہ دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے اور دنیا میں اس کو اس کا اچھا بدلہ مل جائے, تو اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی جزا نہ ہوگی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم اس کے بعد اس کو جہنم میں ذلیل و خوار کر کے ڈالیں گے. اس سلسلے کی اب احادیث آپ کے سامنے ہیں. پہلی حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض, متفق علیہ. وفی روایت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینة من طعام البر ثلاث لیال طباعا حتی قبض. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے دو دن جو کی روٹی شکم سیر ہو کر نہیں کھائی, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اور ایک اور روایت میں ہے جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے آپ کے فوت ہونے تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی خوراک پے در پے تین دن تک پیٹ بھر کر نہیں کھائی, یعنی ہمیشہ صرف اتنا کھاتے کہ اس کے بعد بھی بھوک باقی رہ جاتی, اور اسی چیز کی تلقین بھی کی گئی. اور آپ دیکھیں کہ یہی ان کی صحت کا بھی راز تھا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں ایک بادشاہ نے ایک طبیب بھیجا, وہ چھ مہینے تک ان کے پاس رہا اور چھ مہینے میں ایک بھی بیمار اس کے پاس نہیں گیا. تو وہ بہت حیران ہوا کہ تم کیسی قوم ہو کہ جس میں کوئی شخص بیماری نہیں پڑتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جب کھاتے ہیں تو ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جتنا پیٹ بھر کر کھایا جائے اتنا ہی اس غذا کو ڈائجسٹ ہونے میں اور جسم کا حصہ بننے میں دقت پیش آتی ہے, اور وہی غذا پھر فساد کا شکار ہو کر جسم کو صحت مند خون دینے کی بجائے طرح طرح کی بیماریاں تحفے میں دیتی ہے. لہذا بظاہر دیکھنے میں تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ان پر بڑی سختی تھی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز کو انجوائے بھی کر سکتا ہے. پھر ایک اور بڑی بات یہ کہ ابتدائی سالوں میں اگرچہ مسلمانوں پر حالات تنگ بھی تھے, شاید اس وجہ سے بھی نہیں کھاتے تھے, لیکن بعد میں جب خیبر فتح ہو گیا اور بے شمار فتوحات پے در پے ہونے لگی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی خوشحالی آئی مسلمانوں میں، لیکن اس خوشحالی کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کی روٹین نہیں بدلی، انہوں نے اپنا طریقہ کار نہیں بدلا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں بہترین مثالیں چھوڑی۔ ہمارے ہاں عموماً جب ہم اسلام کے اتباع کی بات کرتے ہیں تو نماز روزے کی حد تک، لیکن ایسے اعمال جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کھانے پینے کے بارے میں جو ہیبٹس ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک سنت ہے اور ایک بہترین نمونہ ہے، اور ان کو فالو کرنے میں بھی ہمیں بہترین اجر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم صرف خالصتاً اپنی صحت کے نقطہ نظر سے کھانا پینا کم کر دیں، اور دوسرا یہ کہ سنت کے اتباع میں کم کریں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ تو دوسری صورت میں جب نیت یہ ہو تو اس میں اس بھوک کے کاٹنے اور اس ڈائٹنگ میں بھی اجر ہے، اور وہ بھی ایک ثواب کا کام ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں یا اللہ تعالی کی رضا میں کوئی کام کرتا ہے۔ ورنہ بیماریوں کے ڈر سے تو بہت کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص واقعی خدا کی خاطر، اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر کوئی قربانی دیتا ہے تو وہی دراصل اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ تو ایسے تمام چیزوں میں انسان کو اپنی نیت دوسری طرف موڑ لینی چاہیے۔ وَأَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ وَاللَّهِ يَبْنَ أُخْتِ إِن كُنَّا نَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ قُلْتُ يَا خَالَ فَمَا كَانَ يَعِيشُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ الْتَمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَايِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، اے میرے بھانجے، اللہ کی قسم بے شک ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا، غرض دو ماہ میں تین چاند دیکھتے، یعنی ایک شروع میں پھر دوبارہ اور پھر تیسرا جب شروع ہو جاتا۔ اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی مستقل دو مہینے آگ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ تمہاری گزران کیسے ہوتی تھی، یعنی پھر تم زندہ کیسے رہتے تھے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، ہماری گزران دو سہ چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر تھی، اور بات اتنی ہے کہ پڑوسی کچھ انصاری تھے، ان کے پاس دودھ والی اونٹنیاں تھیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور آپ ہمیں پلا دیتے۔ یعنی کھجور بھی ایک مکمل غذا ہے اور دودھ بھی ایک مکمل غذا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچے جو کچھ نہیں کھاتے صرف دودھ پیتے ہیں، تو وہ دودھ ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، حالانکہ وہ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں، تو دودھ بذات خود ایک مکمل غذا ہے، لہذا یہ دو چیزیں ان کو کافی ہو جاتی تھیں۔ وعن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه مر بقوم بين ايديهم شاة مسليه فدعوه فابى ان ياكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري۔ حضرت ابو سعيد مقبوري حضرت ابو هريره سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی دعوت دی لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور کیسی سچی محبت تھی کہ آپ کی ہر چیز میں وہ اتباع کرتے تھے، اور ہمارا اتباع تو صرف آسان چیزوں میں ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کبھی دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی انتقال تک میدے کی چپاتی کھائی، اور ایک اور روایت میں ہے آپ نے کبھی بھی سالم بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی، یعنی جس طرح عربوں کے ہاں کے پورے کا پورا ذبح کر کے روسٹ کر لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایسی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ میدے کی چپاتی نہیں کھاتے اور کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں کھائی، اور اب جدید تحقیقات یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ میدا جو ہے وہ میدے کی روٹی سے یا میدے کی چیزوں سے جتنا متاثر ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں۔ اور اب ہم تو میدے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن ترقی یافتہ قومیں اب بران کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور انہی اصل چیزوں کی طرف کہ جو انسانی صحت کے لیے واقعی ضروری ہیں۔ میں ایک میگزین پڑھ رہی تھی تو اس میں کوئی رپورٹ ایسی شائع ہوئی بھی تھی، افریقن کنٹریز کا لکھا ہوا تھا کہ وہاں کے لوگ بران زیادہ یوز کرتے ہیں، نیچرلی جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ نفیس غذاؤں کی بجائے گھر کا آٹا جسے کہتے ہیں اس کی روٹی وغیرہ زیادہ بنتی تھی۔ تو معلومات اکٹھی کر کے انہوں نے لکھا ہوا یہ تھا کہ وہاں کے لوگ میدے کی پیٹ کی بیماریوں کے بہت کم شکار ہوتے ہیں بنسبت ان ملکوں کے کہ جہاں پر بران استعمال نہیں کیا جاتا اور صرف میدہ یا اس قسم کی اس سے بنائی ہوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کو ردی کھجوروں سے اس قدر دستیاب نہ تھی کہ آپ ان سے شکم سیر ہو کر کھاتے، یعنی بعض اوقات ایسی کھجوریں ہوتی تھی کہ جو ہوں تو بے شک کثرت میں لیکن ان میں سے اتنا نہیں نکلتا تھا کہ جسے انسان کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ جب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وفات تک آپ نے میدے کی روٹی نہیں دیکھی، یعنی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی۔ سہل بن سعد سے پوچھا گیا کیا عہد رسالت معاد میں تمہارے پاس چھلیاں تھیں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے مبعوث ہونے سے لے کر وفات تک کبھی آپ نے چھلنی نہیں دیکھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم جو کی روٹی بغیر چھنے کیسے کھاتے تھے، یعنی اس کے اندر تو اتنا وہ سخت ارادہ اس کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اس کو پیس لیتے اور پھونک مارتے، جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جو باقی رہ جاتا اس کو ہم بیچ میں گوند لیتے، یعنی وہ بہت زیادہ وہ بھی باریک نہ ہوتا تھا یا اسے الگ نہیں کیا گیا ہوتا تھا۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو وہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی موجود تھے۔ آپ نے پوچھا اس وقت تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے کس چیز نے نکالا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں نکالا ہے۔ آپ نے فرمایا اور مجھے بھی قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اسی چیز نے نکالا ہے جس نے تم دونوں کو گھر سے باہر نکالا ہے، چلو بس وہ دونوں آپ کے ساتھ چلے۔ بس آپ ایک انصاری کے گھر پہنچے لیکن انصاری گھر میں موجود نہ تھے، اس کی بیوی نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ فلاں انسان کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گیا ہے۔ اتنے میں انصاری بھی آ گیا، انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر فرمایا الحمدللہ آج مجھ سے زیادہ کوئی شخص زیادہ معزز اور مکرم مہمانوں والا نہیں ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج سے زیادہ کوئی عزت والا مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ اتنا کہا اور وہ چلا گیا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک خوشہ لایا جس میں گدری اور پختہ تازہ کھجوریں تھیں اور اس نے کہا کھائیے، اور خود اس نے ایک چھری لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ دودھ والی بکری سے بچنا، یعنی اگر ہماری دعوت کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسی بکری مت ذبح کرنا جو دودھ دیتی ہو۔ بس اس نے ان کے لیے بکری ذبح کی، ان سب نے بکری کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب شکم سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن ضرور تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا، تم کو تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا، پھر تم اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ رہے ہو یہاں تک کہ تمہیں یہ نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں کھلایا ہے اس پر اب شکر ادا کرو، کیونکہ ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ یہ نعمتیں استعمال کر کے پھر رب کا کتنا حق ادا کیا۔ جس انصاری کے پاس آپ اور آپ کے دونوں ساتھی تشریف لے گئے تھے اس کا نام ابو الحسن بن التہیان تھا۔ اس طرح کی ایک اور روایت ترمذی میں مذکور ہے۔ حضرت خالد بن عمر ادوی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا جب وہ بصرہ کے امیر تھے، تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا اما بعد، پس تحقیق دنیا ختم ہونے کا اعلان کر رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ منہ کو پھیر کر بھاگ رہی ہے، اور دنیا سے صرف اتنا حصہ باقی ہے جتنا کہ برتن کے نچلے حصے میں پانی رہ جاتا ہے جس کو وہ پیتا ہے، اور بے شک تم نے اس دنیا سے ایسے گھر کی طرف جانا ہے جو کبھی فنا نہ ہوگا، پس جو چیز تمہارے پاس بہتر ہے اس کو لے کر اس جہان کی طرف انتقال اختیار کرو، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکا جائے گا اور وہ جہنم میں 70 سال تک نیچے جاتا رہے گا، اس کے باوجود جہنم کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے گا۔ اللہ کی قسم جہنم کو بھرا جائے گا، کیا تمہیں اس پر کچھ تعجب ہے؟ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے دو کواڑوں کے درمیان، یعنی دو دروازوں کے درمیان 40 سال کی مسافت کے بقدر فراخی ہوگی، لیکن اس پر بھی ایک دن ایسا آئے گا جب وہ لوگوں کی بھیڑ سے بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 آدمیوں میں سے 7واں تھا۔ ہماری خوراک صرف درختوں کے پتے تھے، یہاں تک کہ ہماری باچھیں زخمی ہو گئیں۔ میں نے ایک چادر کو حاصل کیا اور اس کو اپنے درمیان 7 بن مالک کے نصف نصف کر دیا۔ آدھے نصف کے ساتھ میں نے تیبند بنایا اور دوسرے نصف کا 7 بن مالک نے تیبند بنایا۔ لیکن آج ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے، اور میں اللہ پاک کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھوں جبکہ اللہ کے ہاں حقیر ہوں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جبکہ وہ بصرہ کے امیر تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے کیا کہا، دنیا کی حیثیت بتائی کہ دنیا ختم ہونے کو پہنچی ہوئی ہے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تو دنیا کی عمر بہرحال کم ہی ہے، تو انہوں نے پانی کے برتن سے مثال دی کہ وہ برتن سارا ختم ہو چکا ہے، اب نچلے حصے میں تھوڑا سا باقی ہے، یعنی دنیا زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور آخری کچھ حصہ صرف باقی ہے۔ اور پھر یہ مثال اس لیے بھی دی کہ ہر ایک شخص یہ سمجھے کہ دنیا جلد از جلد ختم ہونے والی ہے اور سب کی واپسی جلد ہی اللہ کی طرف ہے، یعنی قیامت اب قریب ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آگے کیا ہے، جہنم اور جنت دو چیزیں ہیں۔ پہلے انہوں نے جہنم کا نقشہ کھینچا کہ جہنم انتہائی گہری جگہ ہے جہاں ایک پتھر پہنچنے کے لیے 70 سال چاہیے۔ پھر انہوں نے جنت کا نقشہ بھی کھینچا، اور جنت کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہے اور اتنا کھلا ہے کہ ایک طرف سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی اتنی وسعت ہے اس کے دروازے میں۔ اور ایک دن جہنم پہ بھی ایسا آئے گا کہ ساری بھر دی جائے گی، اور پھر جنت بھی اس حال میں دیکھی جائے گی کہ اس 40 سال کھلے دروازے کو بھی بھیڑ ہو جائے گی اور وہاں بھی لوگوں کا رش ہو جائے گا، یعنی جنت میں جانے والے بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی ایک وقت میں آبادی اتنی ہے تو ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں سال میں کتنے انسان ہیں، اور ان میں ہر دور میں سے، جیسے کہ سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے کہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، یعنی جنت میں جانے والے، تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیں کہ دونوں چیزیں سامنے سامنے ہیں، جہنم بھی بھری ہوئی، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے، یعنی اس میں بھی کثرت سے جانے والے ہوں گے اور جنت میں بھی کثرت سے جانے والے۔ اب ہم اس بات پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ چونکہ جنت کا دروازہ بہت کھلا اور بہت کثرت سے جائیں گے اس لیے ہم تو کسی طرح گھس ہی جائیں گے، دوسری طرف اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس کو بھر دیں گے اور پھر وہ پوچھے گی کہ ابھی اور بھی ہے تو میرے میں ابھی اور گنجائش موجود ہے، یعنی کوئی بھی مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ تو یہ دراصل اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے۔ انسان کسی بھی چیز کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا آخری ٹھکانہ دراصل کیا ہوگا۔ اپنے اعمال کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی خالص نیت ہے، کتنی اللہ کی محبت ہے، اور کتنا اس نیکی کے پیچھے نیت کی خرابی ہے، کیونکہ جو کام جتنے خلوص اور جتنی محبت سے کیا جائے اتنی ہی اللہ کے ہاں اس کی جزا زیادہ ہے، اور اس کو ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم جج کر سکے کہ آج ہم نے جو ظہر اور عصر کی نماز پڑھی اس میں خشوع و خضوع کتنا تھا اور کتنی وہ قبولیت کی جگہ قرار پائی اور کتنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے۔ تو یہ سب کچھ تو وہیں جا کر کھلے گا، اس لیے انسان کو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 7 لوگ تھے، کسی موقع کی بات کر رہے ہیں، اور ہماری خوراک صرف درختوں کے پتے تھے، کچھ اور کھانے کو نہ تھا، اور ظاہر ہے کہ درختوں کے پتوں کے اندر جس قسم کا ذائقہ اور جس قسم کا کھردرا پن ہوگا اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ کھانے سے ہمارے منہ زخمی ہو گئے،